السلام علیکم. یہ پارٹ 8 ہے کتاب داستان مجاہد. یہ کتاب نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری, آواز پرویز احمد خان, مصنف نسیم حجازی. دیگر معلومات یا کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 8. مجھے یقین تھا کہ جہاد کے لیے ایک غیر معمولی جذبہ تمہیں سندھ کی طرف لے اڑا تھا, لیکن پھر بھی کبھی کبھی یہ شک ہوتا تھا کہ تم جان بوجھ کر شاید شادی سے پہلو تو ہی کرنا چاہتے تھے. اگر تمہارے گھر نہ آنے کی وجہ یہ تھی تو بھی تم نے اچھا نہیں کیا. نعیم خاموش رہا. وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا جواب دے. اس کی آنکھوں کے سامنے بچپن کا وہ واقعہ پھر رہا تھا جب وہ عذرا کو پانی میں لے کودا تھا اور عبداللہ نے اس کی خاطر ایک ناکردہ خطا کا بوجھ اپنے سر لے کر اسے سزا سے بچا لیا تھا. وہ بھی ایک نہ کیے ہوئے جرم کا اقرار کر کے بھائی کو ایک گونا اطمینان دلا سکتا تھا. نعیم کی خاموشی سے عبداللہ کے شکوک اور پختہ ہو گئے. اس نے نعیم کا بازو پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا, بتاؤ نعیم. نعیم نے چونک کر عبداللہ کے چہرے پر نگاہ ڈالی, مسکرایا اور کہا, ہاں بھائی, میں اپنے دل میں کسی اور کو جگہ دے چکا ہوں. عبداللہ نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا, اب مجھے بتاؤ تم اسے شادی کر چکے ہو یا نہیں؟ نہیں. اس معاملے میں کوئی مشکل حائل ہے؟ نہیں. شادی کب کرو گے؟ ان قریب. گھر کب جاؤ گے؟ ابن صادق کی گرفتاری کے بعد. اچھا, میں زیادہ نہیں پوچھتا. اگر مجھے جلد اندرس پہنچ جانے کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہاری شادی دیکھ کر جاتا. واپس آنے تک یہ توقع رکھوں گے تم ابن صادق کو گرفتار کرنے کے بعد گھر پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ. دونوں بھائی ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے اور گھوڑوں پر سوار ہو گئے. نعیم بظاہر عبداللہ کی تشفی کر چکا تھا لیکن اس کا دل دھڑک رہا تھا. وہ عبداللہ کے مزید سوالات سے گھبراتا تھا. وہ تمام راستہ بھائی سے اندرس کے حالات کے متعلق سوالات کرتا رہا. کوئی دو فوٹ فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک چوراہے سے ان دونوں کے راستے جدا ہوتے تھے. اس چوراہے کے قریب پہنچ کر نعیم نے مصافحہ کرنے کی نیت سے اپنا ہاتھ عبداللہ کی طرف بڑھایا اور اجازت طلب کی. عبداللہ نے نعیم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا, نعیم, تم نے جو کچھ مجھ سے کہا ہے سچ ہے یا میرا دل رکھنے کی باتیں تھیں؟ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ مجھے تم پر اعتبار ہے. اچھا, خدا حافظ. عبداللہ نے نعیم کا ہاتھ چھوڑ دیا. نعیم نے ایک لمحہ تامل کیے بغیر گھوڑے کی باگ موڑ لی اور سر پر دوڑا دیا. جب تک اس کے گھوڑے کی آخری جھلک نظر آتی رہی عبداللہ وہیں کھڑا اس کی باتوں پر غور کرتا رہا. اور جب وہ نظروں سے غائب ہو گیا تو اس نے ہاتھ پھیلا کر دعا کی, اے جزا و سزا کے مالک, اگر تجھے یہی منظور تھا کہ اگر میری رفیق حیات بنے تو مجھے تیری تقدیر سے شکایت نہیں. اے مولا, جو کچھ نعیم نے کہا ہے وہ سچ ہو. اگر اس کی باتیں سچی نہ بھی تھیں تو بھی انہیں سچا کر دکھا. اسے چاہنے والی ایسی ہو کہ عذرا کو بھول جائے. اے رحیم, اس کے دل کی اجڑی ہوئی بستی کو ایک بار پھر آباد کر دے. اگر میری کوئی نیکی تیری رحمت کی حقدار ہے تو اس کے عوض نعیم کو دنیا اور آخرت میں مالا مال کر دے. نعیم کے بصرہ پہنچنے سے پہلے ہی ابن صادق کو گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی تھی لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا تھا. نعیم نے والی بصرہ سے ملاقات کی, اپنی سرگزشت سنائی اور واپس سن جانے کا ارادہ ظاہر کیا. والی بصرہ نے نعیم کے زندہ واپس آ جانے پر اظہار مسرت کرتے ہوئے کہا کہ یہ سندھ کی فتوحات کی فتح کے لیے اب صرف محمد بن قاسم کافی ہے. وہ ایک طوفان کی طرح راجوں اور مہاراجوں کی ٹلی دل افواج کو رونتا ہوا سندھ کے طول و عرض میں اسلامی جھنڈے نصب کر رہا ہے. اب ترکستان کے وسیع ملک کی پوری تسخیر کے لیے جاں باز سپاہیوں کی ضرورت ہے. قتیبہ نے بخارا پر حملہ کیا ہے لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی. کوفہ اور بصرہ سے مزید افواج جا رہی ہیں. پرسوں اس جگہ سے 500 سپاہی روانہ ہوئے ہیں. اگر آپ کوشش کریں تو انہیں راستے میں مل سکتے ہیں. اس میں شک نہیں کہ سندھ میں محمد بن قاسم آپ کا دوست تھے لیکن قتیبہ بن مسلم جیسا جرنیل بھی مردم شناسی کے جوہر سے خالی نہیں. وہ آپ کی بہت قدر کرے گا. میں اس کے نام خط لکھ دیتا ہوں. نعیم نے بے پرواہی سے جواب دیا, میں جہاد پر اس لیے نہیں جا رہا کہ کوئی میری قدر کرے. میرا مقصد خدا کا حکم بجا لانا ہے. میں آج ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا. آپ ابن صادق کا خیال رکھیں. اس کا وجود اس دنیا کے لیے بہت خطرناک ہے. مجھے معلوم ہے میں اس کا خاتمہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. دربار خلافہ سے اس کی گرفتاری کے احکامات جاری ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا. اس کی طرف سے آپ بھی ہوشیار رہیں. ہو سکتا ہے ترکستان کی طرف ہی بھاگ گیا ہو. نعیم بصرہ سے رخصت ہوا وہ زندگی کے غیر معمولی حادثات سے دوچار ہو چکا تھا، لیکن مجاہد کی گھوڑی کی رفتار وہی تھی اور شوق شہادت بھی وہی تھا۔ فاتحہ۔ محمد بن قاسم کے سندھ پر حملہ آور ہونے سے کچھ عرصہ پہلے قتیبہ بن مسلم باہلی نے دریائے جیہوں کو عبور کر کے ترکستان کی بعض ریاستوں پر حملہ کیا، اور چند فتوحات کے بعد کچھ فوج اور سامان کی قلت اور کچھ جاڑے کی شدت کی وجہ سے مرو میں واپس آ کر قیام کیا۔ گرمیوں کا موسم آنے پر اس نے پھر اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ دریائے جیہوں کو عبور کیا اور چند اور علاقے فتح کر لیے۔ قتیبہ بن مسلم ہر سال گرمیوں کے موسم میں ترکستان کا کچھ حصہ فتح کر لیتا اور سردیوں میں واپس مرو آ جاتا۔ 87 ہجری میں اس نے ترکستان کے ایک مشہور شہر بیکند پر حملہ کیا۔ اہل ترکستان ہزاروں کی تعداد میں شہر کی حفاظت کے لیے آ جمع ہوئے۔ قتیبہ نے فوج اور سامان کی قلت کے باوجود اطمینان اور استقلال سے شہر کا محاصرہ جاری رکھا۔ 2 ماہ کے بعد شہر والوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیکند کی فتح کے بعد قتیبہ نے باقاعدہ طور پر ترکستان کی تسخیر شروع کر دی۔ 88 ہجری میں سغد کے لشکر جرار کے ساتھ ایک خونریز جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں فتح حاصل کرنے کے بعد قتیبہ ترکستان کی چند اور ریاستوں کو فتح کرتا ہوا بخارا کی 4 دیواری تک جا پہنچا۔ سردیوں کے موسم میں بے سر و سامان فوج زیادہ دیر تک محاصرہ جاری نہ رکھ سکی۔ قتیبہ ناکام لوٹنے پر مجبور ہوا، مگر ہمت نہ ہاری اور چند مہینوں کے بعد پھر بخارا کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران میں نعیم بصرہ کے 500 سواروں کے ہمراہ قتیبہ کی فوج میں شامل ہو چکا تھا، اور چند دنوں میں بہادر اور جہاندیدہ جنرل کا بیت کا لطف دوست بن چکا تھا۔ بخارا کے محاصرے کے دوران میں قتیبہ کو سخت مشکلات پیش آئیں۔ سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ وہ مرکز سے بہت دور تھا، ضرورت کے وقت رسد اور فوجی امداد کا بر وقت پہنچنا آسان نہ تھا۔ شاہ بخارا کی حمایت کے لیے ترکوں اور سغدیوں کی بے شمار فوجیں اکٹھی ہو گئیں۔ مسلمان شہر کی فصیل پر منجنیکوں کے ذریعے سے پتھر پھینک رہے تھے اور آخری حملہ کرنے کو تیار تھے کہ عقب سے ترکوں کو ایک لشکر جرار آتا دکھائی دیا۔ مسلمان شہر کا خیال چھوڑ کر لشکر کی طرف متوجہ ہوئے، اور ابھی 5 جمانے نہیں پائے تھے کہ شہر والوں نے شہر پناہ سے باہر نکل کر حملہ کر دیا۔ مسلمان دونوں فوجوں کے نغے میں آگے، ایک طرف سے ضروری حملہ آور سر پر پہنچ چکے تھے اور دوسری طرف شہر کی فوجیں تیر برسا رہی تھی۔ مسلمانوں کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ جب ان کے پاؤں اکھڑنے لگے تو عرب عورتوں نے انہیں بھاگنے سے روکا، غیرت دلائی اور مسلمان پھر جان توڑ کر لڑنے لگے، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ ترک دونوں طرف قلبِ لشکر تک چڑھ آئے تھے اور قریب تھا کہ حرم تک بھی پہنچ جائیں، مگر شجاعان عرب آج بھی اپنے آبا و اجداد کی روایات زندہ کر رہے تھے۔ ان کا اٹھ اٹھ کر گرنا اور گر گر کر اٹھنا قادسیہ اور یرموک کی یاد تازہ کر رہا تھا۔ اس طوفان پر غالب آنے کے لیے قتیبہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ فوج کا کچھ حصہ میدان سے کھسک جائے اور دوسری طرف سے شہر پناہ عبور کر کے شہر کے اندر داخل ہو جائے، لیکن راستے میں گہری ندی حائل تھی جو شہر پناہ کی حفاظت کے لیے خندق کا کام دیتی تھی۔ قتیبہ ابھی تک اس تجویز پر غور کر رہا تھا کہ نعیم گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کے قریب آیا۔ اس نے بھی یہی مشورہ دیا۔ قتیبہ نے کہا، میں پہلے ہی اس تجویز پر غور کر رہا ہوں، لیکن کون ہے جو اس قربانی کے لیے تیار ہو؟ میں جاتا ہوں، نعیم نے جواب دیا۔ مجھے چند سپاہی دیجیے۔ قتیبہ نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، وہ کون جانباز ہے جو اس نوجوان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ اس سوال پر دکی اور حریم دو تمیمی سرداروں نے ہاتھ بلند کیے۔ ان کے ساتھ ان کی جماعت کے 800 سرفروش شامل ہو گئے۔ نعیم ان جاں فروشوں کے گروہ کے ساتھ غنیم کے لشکر کی صفوں سے اپنا راستہ صاف کرتا ہوا میدان سے باہر نکلا اور ایک لمبا سا چکر کاٹ کر شہر کے شمال مغربی جانب جا پہنچا۔ اس کے دائیں بائیں تمیمی سوار تھے، شہر کی فصیل اور ان کے درمیان خندق نما ندی حائل تھی۔ نعیم اور اس کے ساتھی تمیمی سردار ایک لمحہ کے لیے ندی کے کنارے کھڑے رہے، اس کی چوڑائی اور گہرائی کا جائزہ لیا، گھوڑوں سے اترے اور اللہ اکبر کہہ کر پانی میں کود پڑے۔ فصیل کے اندر ایک بہت بڑا درخت تھا جس کا ایک تنا فصیل کے اوپر سے ہوتا ہوا خندق کی طرف جھکا ہوا تھا۔ نعیم نے دوسرے کنارے پر پہنچ کر اس تنے پر کمن ڈالی اور درخت پر چڑھ کر فصیل کے اوپر جا پہنچا اور وہاں سے رسی کی سیڑھی پھینک دی۔ دکی اور حریم سیڑھی کے سہارے فصیل پر پہنچے اور چند اور سیڑھیاں پھینک دی۔ اس طرح ندی کے دوسرے کنارے سے مجاہدین باری باری خندق عبور کر کے فصیل پر چلنے لگے۔ قریباً 100 آدمی فضیر پر چڑھے تھے کہ نعیم کو خلاف توقع شہر کے اندر 500 سپاہیوں کے ایک دستہ گشت لگاتا ہوا دکھائی دیا. نعیم نے 50 سپاہیوں کو وہیں رہنے دیا اور 50 کو اپنے ساتھ لے کر شہر کی طرف اترا اور ایک وسیع بازار میں پہنچ کر ان کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا اور ایک ساتھ تک انہیں روکے رکھا. اتنے میں مسلمانوں کی بیشتر فوج فصیل عبور کر کے شہر کے اندر داخل ہو گئی اور ترک سپاہیوں کو ہتھیار ڈال دینے کے سوا اور کوئی بچاؤ کی صورت نظر نہ آئی. نعیم نے اپنے چند ساتھیوں کو شہر کے تمام دروازوں پر قبضہ کر لینے کا حکم دیا اور چا بجا اسلامی پرچم نصب کرا دیے اور خود باقی سپاہیوں کے ساتھ شہر کے بڑے دروازے کی طرف بڑھا. وہاں چند پہرے داروں کو موت کے گھاٹ اتار کر خندق کا پل اوپر کر لیا. ترک فوج شہر پر مسلمانوں کے قبضے سے بے خبر تھی اور فضا کی امید میں جان توڑ کر لڑ رہی تھی. نعیم نے مسلمان مجاہدوں کو فضیل پر چڑھ کر ترکوں پر تیر برسانے کا حکم دیا. شہر کی طرف سے تیروں کی بارش نے ترکوں کو بدحواس کر دیا. انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شہر پر مسلمان تیر انداز اور اسلامی پرچم لہراتے ہوئے نظر آئے. ادھر کتیبہ نے یہ منظر دیکھ کر سخت حملے کا حکم دیا. ترکوں کی اب وہی حالت تھی جو کچھ دیر پہلے مسلمانوں کی تھی. شکست خانے کی صورت میں انہیں شہر کی مضبوط دیواروں کی پناہ کا بھروسہ تھا، لیکن اب اس طرف بھی موت کی بھیانک تصویر نظر آتی تھی. آگے بڑھنے والوں کے سامنے مسلمانوں کی خارا شگاف تلواریں تھیں اور پیچھے ہٹنے والوں کے دلوں میں ان کے جگر دوست تیروں کا خوف تھا. وہ جان بچانے کے لیے دائیں اور بائیں فرار ہونے لگے اور سینکڑوں بدحواسی کے عالم میں خندق میں کود پڑے. اس مصیبت کو ختم کر کے مسلمان عقب سے حملہ کرنے والی فوج کی طرف متوجہ ہوئے. وہ پہلے ہی شہر پر مسلمانوں کا قبضہ دیکھ کر ہمت ہار چکی تھی. مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لا کر ان میں سے اکثر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے اور بعض نے ہتھیار ڈال دیے. قتیبہ بن مسلم میدان خالی دیکھ کر آگے بڑھا. شہر کے دروازے پر پہنچ کر گھوڑے سے اترا، بارگاہ الہی میں سربا سجود ہو گیا. نعیم نے اندر سے خندق کا پل ڈال دینے کا حکم دیا اور دکی اور حریم کو ساتھ لے کر بہادر سپاہ سالار کے استقبال کے لیے آگے بڑھا. قتیبہ بن مسلم فرتے ان سباس سے ان تینوں مجاہدوں کے ساتھ باری باری بغیر ہوا. زخمیوں کی مرہم پٹی اور شہداء کی تجدید و تکفین کے بعد مال غنیمت اکٹھا کیا گیا اور اس کا پانچواں حصہ بیت المال میں روانہ کر کے باقی فوج میں تقسیم کیا گیا. بخارا کی فتح کے بعد قتیبہ بن مسلم کے ساتھ ساتھ نعیم کے نام کا بھی چرچا ہونے لگا. اس کے دل کے پرانے زخم آہستہ آہستہ مٹ چکے تھے اور اس کے بلند منصوبے لطیف خیالات کو شکست دے چکے تھے. ان حالات میں اس کے لیے تلوار کی جھنکار جن سے لطیف کی سہانی راگنی سے زیادہ دلکش ہو دی گئی اور بھائی اور ادرا کی خوشی کا تصور اپنی خوشی سے زیادہ محبوب نظر آنے لگا. اس کی زیادہ تر دعائیں انہی کے لیے ہوتی. جب کبھی تھوڑی بہت فرصت ملنے پر اسے سوچنے کا موقع ملتا تو اسے خیال آتا شاید بھائی نے ادرا کو بتا دیا ہوگا کہ میں زندہ ہوں. شاید وہ اس وقت میرے متعلق باتیں کرتے ہوں گے. ادرا کو شاید یہ بھی یقین آ گیا ہو کہ میں کسی اور پر فدا ہو چکا ہوں. وہ مجھے دل میں کوستی ہوگی، اب تو شاید مجھے بھول ہی بھی گئی ہو. ہاں، مجھے بھول جانا ہی اچھا ہے. ان خیالات کا خاتمہ پرخلوص دعاؤں کے ساتھ ہوتا. تین سال اور گزر گئے. قتیبہ کی افواج فتح و نصرت کے پرچم اڑاتی ہوئی ترکستان کے چاروں طرف میں پھیل رہی تھی. نعیم ایک غیر معمولی شہرت کا مالک بن چکا تھا. قتیبہ نے خط دربار خلافت میں لکھتے ہوئے نعیم کے متعلق تحریر کیا، میں اس نوجوان پر اپنی فتوحات سے زیادہ ناز کرتا ہوں. 91 ہجری میں ترکستان کے بہت سے ممالک میں بغاوت کی آگ کے شعلے بلند ہوئے. اس آگ کو سرگا کر دور سے تماشا دیکھنے والا وہی ابن صادق تھا جس کی شخصیت سے ہم کئی بار متعارف ہو چکے ہیں. ابن صادق کو نعیم کے رہا ہو جانے کے بعد اپنی جان کی فکر دامنگیر ہوئی. قلعہ چھوڑ کر بھاگا، راستے میں بد نصیب بھتیجی ملی، لیکن اس نے چچا کی قید پر موت کو ترجیح دی. ابن صادق کو اپنی جان کا خطرہ تھا. اس نے اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ ترکستان کا رخ کیا. وہاں پہنچ کر وہ اپنی منتشر جماعت کو منظم کرتا رہا اور تقویت حاصل کی. ترکستان کے شکست خوردہ شہزادوں کو مسلمانوں کے خلاف منظم کر کے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کی ترغیب دینے لگا. نزاک نامی ایک شخص ترکستان کے نہایت باثر افراد میں سے تھا. ابن صادق نے اس سے ملاقات کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. نزاک پہلے ہی بغاوت پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا، اسے ابن صادق جیسے مشیر کی ضرورت تھی. فطرتاً دونوں ہی ایک جیسے تھے. نزاک کو ترکستان کا بادشاہ بننے کی حوث تھی اور ابن صادق نہ صرف ترکستان بلکہ تمام اسلامی دنیا میں اپنے نام کی شہرت چاہتا تھا. مذاق نے وعدہ کیا کہ اگر وہ ترکستان پر قابض ہو گیا تو اسے اپنا وزیر اعظم بنا لے گا، اور ابن صادق نے اسے کامیابی کی امید دلائی۔ ترکستان کے باشندے کتیبہ کے نام سے کانپتے تھے اور بغاوت کے نام سے گھبراتے تھے، لیکن ابن صادق کی چکنی چپڑی باتیں بے اثر ثابت نہ ہوئیں، اور جس کے پاس جاتا یہ کہتا تھا تمہارا ملک تمہارے واسطے ہے، کسی غیر کا اس پر کوئی حق نہیں، ایک عقل مند کسی غیر کی حکومت گوارا نہیں کر سکتا۔ ابن صادق اور مذاق کی کوششوں سے ترکستان کے بہت سے سرکردہ شہزادے اور سردار دریائے جیہوں کے کنارے ایک پرانے قلعہ میں اکٹھے ہوئے۔ اس اجتماع میں مذاق نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی۔ مذاق کی تقریر کے بعد ایک طویل بحث ہوئی، اور اس بحث میں چند عمر رسیدہ سرداروں نے مسلمانوں کی پرامن حکومت کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کرنے کی مخالفت کی۔ ابن صادق نے اس موقع پر نزاکت کو محسوس کیا اور نزاک کے کان میں کچھ کہا۔ نزاک اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا، عزیزان وطن، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ میں اپنے اسلام کا خون باقی نہیں۔ اس وقت ہمارے ایک معزز مہمان جسے آپ سے صرف اس لیے ہمدردی ہے کہ آپ غلام ہیں، آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ نزاک یہ کہہ کر بیٹھ گیا۔ ابن صادق نے اٹھ کر تقریر کی۔ اس تقریر میں پہلے تو نے مسلمانوں کے خلاف جس قدر نفرت کا اظہار کر سکتا تھا کیا۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ حاکم قوم شروع میں محکوم قوم کو غفلت کی نیند سلانے کے لیے تشدد سے کام نہیں لیتی، لیکن جب محکوم آرام کی زندگی کے عادی ہو کر بہادری کے جوہر سے محروم ہو جاتے ہیں تو حاکم بھی اپنا طرز عمل بدل لیتے ہیں۔ ابن صادق نے ترک سرداروں کو متاثر ہوتے دیکھ کر پرجوش آواز میں کہا، مسلمانوں کی موجودہ نرمی سے یہ نتیجہ نہ نکالو کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، عنقریب یہ لوگ تم پر ایسے مظالم توڑیں گے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں بھی مسلمان تھا، لیکن اب یہ دیکھ کر کہ یہ لوگ ملک گیری کی حوث میں دنیا بھر کی آزاد قوموں کو غلام بنانے پر تلے ہوئے ہیں، میں نے ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ آپ ان لوگوں کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتے، یہ لوگ دولت چاہتے ہیں، اور عنقریب تم دیکھو گے کہ تمہارے ملک میں ایک کوڑی تک نہ چھوڑیں گے، اور فکر یہی نہیں تم یہ دیکھو گے کہ تمہاری بہو بیٹیاں شام اور عرب کے بازاروں میں فروخت ہوا کریں گی۔ ابن صادق ان الفاظ سے متاثر ہو کر تمام سردار ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ایک بوڑھے سردار نے اٹھ کر کہا، ہمیں تمہاری باتوں سے فساد کی بو آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم خود بھی مسلمانوں کی غلامی کو برا خیال کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے دشمن کے متعلق بھی جھوٹی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک بہتان ہے کہ مسلمان محکوم قوم کی عزت اور دولت کی حفاظت نہیں کرتے۔ میرے ایران جا کر دیکھا ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں کی حکومت میں اپنی حکومت سے زیادہ خوش ہیں۔ عزیزان وطن، ہمیں نزاک اور اس شخص کی باتوں میں آ کر لوہے کی چٹان کے ساتھ پھر ایک بار ٹکر لگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر مجھے اس نئی جنگ سے فتح کی تھوڑی سی امید بھی نظر آتی تو میں سب سے پہلے بغاوت کا جھنڈا بلند کرتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ہم اپنی بہادری کے باوجود اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کے سامنے روما اور ایران جیسی طاقتوں کو سرلگ ہونا پڑا، جس قوم کے عدم کے سامنے دریا اور سمندر سمٹ کر رہ جاتے ہوں اور آسمان سے بادل کرنے والے پہاڑ سرلگو ہو جاتے ہوں۔ تم اس قوم پر فتح حاصل کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ۔ میں مسلمانوں کی طرفداری نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس بغاوت کا انجام سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہماری رہی سے طاقت بھی ختم ہو جائے، ہزاروں بچے یتیم اور ہزاروں عورتیں بیوہ ہو جائیں۔ نزاک قوم کے گلے پر چھری چلا کر اپنی شہرت چاہتا ہے، اور اس شخص کو میں نہیں جانتا کہ کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ ابن صادق کے ایسے اعتراضات کا جواب پہلے ہی سوچ کر آیا تھا۔ اس نے ایک بار سامعین کو اپنی طرف متوجہ کیا، تقریر شروع کی۔ وہ اس عمر رسیدہ سردار کے مقابلے میں بہت زیادہ خراب تھا، بجائے اس کے کوئی شان میں آتا اس نے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ پیدا کرتے ہوئے اس کے اعتراضات کا جواب دینا شروع کیا۔ اس کی منطق کچھ ایسی تھی کہ بوڑھے سردار کے دلائل لوگوں میں سہم نظر آنے لگے۔ تمام بڑے بڑے سردار اس کے الفاظ کے جادو میں آ گئے، اور جلسہ آزادی اور بغاوت کے بلند نعروں پر خاتمہ ہوا۔ قتیبہ بن مسلم کے خیمہ میں رات کے وقت چند شمع جل رہی تھی اور ایک کونے میں آگ سلگ رہی تھی۔ قتیبہ خشک گھاس کے بستر پر بیٹھا ہوا ایک نقشہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرے تفکرات کے آثار تھے۔ اس نے نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھا اور وہاں سے اٹھ کر کچھ دیر ٹہلنے کے بعد خیمے کے دروازے میں کھڑا ہو گیا اور برف باری کا منظر دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد چند درختوں کے پیچھے سے ایک سوار نمودار ہوا۔ قتیبہ اسے پہچان کر چند قدم آگے بڑھا۔ سوار قتیبہ کو دیکھ کر گھوڑے سے اترا۔ ایک پہرے دار نے گھوڑا پکڑ لیا۔ کیا خبر لائے ہو نعیم؟ قتیبہ نے سوال کیا۔ लद्दाख में 1,00,000 से ज्यादा फौज इकट्ठी कर ली है, हमें बहुत जल्द तैयारी करनी है। कतीबा और नईम बातें करते हुए खेमे में दाखिल हुए। नईम ने नक्शा उठाया और कतीबा को दिखाते हुए कहा, ये देखिए बलख से कोई 50 कोस शुमाल मशरक की तरफ लद्दाख अपनी फौज इकट्ठी कर रहा है। इस मुकाम के जनूब की तरफ दरिया है और बाकी 3 अतराफ पहाड़ और घने जंगल है। बर्फबारी की वजह से रास्ता बहुत दुश्वार गुजार है, लेकिन हमें गर्मियों तक इंतजार नहीं करना चाहिए। तुर्कों के हौसले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, वो मुसलमानों को बेरहमी से कत्ल कर रहे हैं, समरकंद में भी बगावत का खतरा है। कतीबा ने कहा, हमें ईरान से आने वाली अफवाज का इंतजार करना चाहिए, उनके पहुंच जाने पर हम फौरन हमला कर देंगे। कतीबा और नईम ये बातें कर रहे थे कि एक सिपाही ने खेमे में आकर कहा, एक तुर्क सरदार आपसे मिलना चाहता है, बुलाओ। कतीबा ने कहा, सिपाही गया और थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा सरदार खेमे में दाखिल हुआ। वो पोस्तीन उड़े हुए था और उसके सर पर समोर की टोपी थी। उसने झुककर कतीबा को सलाम किया और कहा, शायद आप मुझे पहचानते हो, मेरा नाम नेजक है, मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूँ, बैठिए। नेजक कतीबा के सामने बैठ गया। कतीबा ने आने की वजह दरियाफ्त की। नेजक ने कहा, मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूँ कि आप हमारी कौम पर सख्ती ना करें। सख्ती? कतीबा ने त्योरी चढ़ाते हुए कहा, उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो बागियों के साथ किया जाता है। उन्होंने मुसलमान बच्चों और औरतों का खून बहाने से भी दरेक नहीं किया, लेकिन वो बागी नहीं है। नेजक ने संजीदगी से जवाब दिया, वो बेवकूफ है। इस बगावत की तमाम जिम्मेदारी आपके एक मुसलमान भाई पर आयद होती है। हमारा भाई वो कौन है? इब्न सादक, नेजक ने जवाब दिया। नईम जिस वक्त शमा की रोशनी में नक्शा देख रहा था, इब्न सादक का नाम सुनकर चौंक पड़ा। इब्न सादक? उसने नेजक की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, हाँ इब्न सादक, वो कौन है? कदीबा ने सवाल किया। नेजक ने जवाब दिया, मैं इसके मुतालिक इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता कि उसे तुर्कस्तान आए हुए 2 साल गुजर गए हैं। उसने भी जादू बयानी से तुर्कस्तान के तमाम सरकर्दा लोगों को आपकी हुकूमत के खिलाफ बगावत पर आमादा कर लिया है। मैं उसके मुतालिक बहुत कुछ जानता हूँ, नईम ने नक्शा लपेटते हुए कहा। क्या आजकल वो लद्दाख के साथ है? नहीं, वो कोकंद के करीब कर्ब ज्वार में पहाड़ी लोगों को जमा करके लद्दाख के लिए एक फौज तैयार कर रहा है। मुमकिन है वो हुकूमत चीन से भी मदद हासिल करने की कोशिश करे। नईम ने कतीबा को मुखातिब करते हुए कहा, मैं बहुत देर से शख्स की तलाश में हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि वो मुझसे इतना करीब है। आप मुझे इजाजत दें, उसे फौरन गिरफ्तार कर लेना नहायत जरूरी है। लेकिन मुझे भी कुछ मालूम हो कि वो कौन है। वो अबू जहल से ज्यादा दुश्मन इस्लाम और अब्दुल्ला बिन अबी से ज्यादा मुनाफिक है। वो सांप से ज्यादा खतरनाक है और लोमड़ी से ज्यादा मक्कार है। ऐसे हालात में उसका तुर्कस्तान में होना खतरे से खाली नहीं। हमें फौरन उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। लेकिन इस मौसम में कोकंद के रास्ते में बर्फानी पहाड़ हायल है। कुछ भी हो, नईम ने कहा, आप मुझे इजाजत दे, वो कोकंद में इसलिए मुकीम है कि वहाँ उसे कोई खतरा महसूस नहीं होता। वो गालबन सर्दी का मौसम वही गुजारेगा, गर्मियों में कोई और जगह तलाश करेगा जो महफूज हो। तुम कब जाना चाहते हो? अभी, नईम ने जवाब दिया। मुझे एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहिए। इस वक्त बर्फ पड़ रही है, सुबह चले जाना। अभी अभी तुम एक लंबे सफर से आ रहे हो, कुछ देर आराम कर लो। मुझे इस वक्त तक आराम नहीं आएगा जब तक ये मौजी जिंदा है। मैं अब एक लम्हा भी जाया करना गुनाह ख्याल करता हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए। ये कहकर नईम उठ खड़ा हुआ। अच्छा, अपने साथ 200 सिपाही लेते जाओ। नेजक ने हैरान होकर कहा, आप उन्हें कोकंद भेज रहे हैं और सिर्फ 200 सिपाहियों के साथ? आप पहाड़ी कौमों की लड़ाई के तरीकों से वाकिफ हैं। वो बहादुरी में दुनिया की किसी कौम से कम नहीं। उन्हें अच्छी खासी फौज के साथ जाना चाहिए। इब्न सादक के पास हर वक्त 500 मुसल्ला जवान रहते हैं और अब तक पता नहीं उसने कितनी फौज जमा कर ली हो। नईम ने कहा, एक बुजुर्ग सालार अपने सिपाहियों में बहादुरी के जौहर पैदा नहीं कर सकता। अगर फौज का सरदार इब्न सादक है तो मुझे इतने सिपाहियों की भी जरूरत नहीं। कतीबा ने जरा सोचने के बाद नईम को 300 सिपाही ले जाने का हुक्म दिया और उसे चंद हदायत देने के बाद रवाना कर दिया। एक साथ गुजर जाने के बाद कतीबा और नेजक खेमे के बाहर खड़े नईम को मुख्तसर सी फौज के साथ सामने एक पहाड़ी पर गुजरते हुए देख रहे थे। बहुत बहादुर लड़का है, नेजक ने कतीबा से कहा। हाँ, वो एक मुजाहिद का बेटा है, कतीबा ने जवाब दिया। मैं पूछ सकता हूँ कि आप लोग इतने बहादुर क्यों हैं? नेजक ने फिर सवाल किया। کیونکہ ہم موت سے نہیں لڑتے، موت ہمارے لیے ایک اعلیٰ زندگی کا پیغام ہے، اللہ کے لیے زندہ رہنے کی تمنا اور اللہ کے لیے مرنے کا حوصلہ پیدا کرنے کے بعد کسی شخص کے دل میں بڑی سے بڑی طاقت کا خوف نہیں رہتا. آپ کی قوم کا ہر فرد اسی طرح بہادر ہے. ہاں، ہر وہ شخص جو سچے دل سے توحید اور رسالت پر ایمان لے آیا ہے. ابن صادق کوکند کے شمال میں ایک محفوظ مقام پر پناہ گزین تھا. ایک وادی کے چاروں طرف بلند پہاڑ اس کے لیے ایک ناقابل تسخیر فصیل کا کام دے رہا تھا. پہاڑوں کے سرکش لوگ چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں اس وادی میں جمع ہو رہے تھے. ابن صادق ان لوگوں کو مختصر راستوں سے لداخ کے بعد روانہ کر رہا تھا. اس کے جاسوس اسے مسلمانوں کی نقل و حرکت سے باخبر رکھتے تھے. ابن صادق کو اس بات کی تسلی تھی کہ مسلمان سردیاں ختم ہونے تک لڑائی شروع نہیں کر سکیں گے. اس بات کا بھی اطمینان تھا کہ اول تو اتنی دور رہ کر مسلمان اس کے سازشوں سے واقف نہیں ہو سکتے، اور اگر یہ انکشاف ہو بھی جائے تو بھی وہ سردیوں کی طرف نہیں آ سکتے، اور سردیوں کے بعد اگر انہوں نے ادھر کا رخ کیا تو وقت خدا کی زمین بہت وسیع ہے. ایک دن ایک جاسوس نے آ کر خبر دی کہ نئی پیش قدمی کر رہا ہے تو سخت بدحواس ہوا. اس کے پاس کتنی نفری ہے؟ ابن صادق نے تھوڑی دیر کے بعد سنبھل کر سوال کیا. فقط 300 سپاہی جاسوس نے جواب دیا. تو 300 آدمی، ایک تاتاری نوجوان نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا. ابن صادق نے کہا، تم ہنستے کیوں ہو؟ وہ 300 آدمی مجھے چین اور ترکستان کی تمام فوجوں سے زیادہ خطرناک نظر آتے ہیں. تاتاری نے کہا، آپ یقین رکھیں وہ یہاں پہنچنے سے پہلے ہمارے پتھروں کے نیچے دب کر رہ جائیں گے. نعیم کا تصور صادق کو موت سے زیادہ بھیانک نظر آ رہا تھا. اس کے پاس 700 سے زیادہ تاتاری موجود تھے، لیکن اس پر بھی اسے اپنی فتح کا یقین نہیں تھا. وہ جانتا تھا پارٹ 8 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. اس کتاب کے مزید واقعات کے لیے سنیے پارٹ 9.